जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, उधर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है पैसा करंट लगाते
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
سامعین، پروگرام ہے میری کہانی، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، آج بے معمول ہماری پروڈیوسر سعدیہ حسن ہے۔ پروگرام بہت اچھا سا ہے اور بہت ہی اچھے ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کچھ دیر میں آنے والے ہیں، ہمارے جو بہت آپ کے بھی سب کے پسندیدہ ڈائریکٹر پروڈیوسر سید نور صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سید نور صاحب۔ نور صاحب میرے خیال ہے کہ کچھ اب سعدیہ کچھ جی آواز آ رہی ہے نور صاحب آپ کو؟
جی مجھے آ رہی ہے، جی آواز آ رہی ہے۔
ویسے میں جب میں آپ کو نور صاحب کہہ رہی ہوں تو بڑا ہی ایک بزرگانہ تصور مجھے آ رہا ہے، ویسے آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو نام آپ کا ایسا ہے سید اور نور، اس کے علاوہ لیکن آپ کا اصلی نام کچھ اور ہے نا؟
آپ کچھ بھی کہہ لیں جس سے آپ کو کمفرٹیبل ہو۔
بس آپ کا سید نور جو ہے نا سب سے اچھا لگتا ہے مجھے، آپ کو ہر کوئی دونوں پورے نام سے پکارتے، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں سنا کہ آپ کو سید کہے یا نور کہے، سید نور، تو یہی ہم آپ سے کہیں گے۔ تو بہت شکریہ، ابھی آپ بہت خوش ہوں گے جب میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ آپ تو کیا خوش ہوں گے، آپ تو انجوائے کریں گے، لیکن ہمارے کہانی کار ہیں جن کا نام ہے رجب علی فیصل، اور انہوں نے ہمیں کہانی بھیجی تھی، ان سے میں ابھی آپ کی بات نہیں کراؤں گی کیونکہ یہ سب بہت ہی جذباتی ہو چکے ہوں گے آپ کا نام سن کے، پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ان کی کہانی سن لیں۔ لیکن یہ بتائیے، میں نے ابھی پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں ذرا اپڈیٹس میں دیکھنے کے لیے، تو بھائی وانٹیڈ یہ نئی فلم ہے آپ کی؟
ہاں جی، ابھی شوٹنگ ہو رہی ہے۔
اچھا، تو کچھ تھوڑا سا، بہت اچھے نام مجھے بڑا پسند آیا، ڈفرینٹ سا نام ہے، اور امید ہے کہ فلم بھی ایسی ہوگی، اچھی فلمیں آپ کی تو ہوتی ہیں ہمیشہ۔ اچھا، تھوڑی سی آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، جب ہم آپ کو فون کر یہ کہانی شروع کرتے ہیں تو میں سعدیہ سے کہوں گی کہ ایک دفعہ پھر آپ کو ٹیلی فون کر کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فون بہتر ہو جائے، لیکن ابھی آپ بند نہیں کیجیے گا، ذرا ہمارے ساتھ اور کہانی سنیے۔ یہ کہانی ہے رجب علی فیصل کی۔ جی،
میرا نام رجب علی فیصل ہے اور میرا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ میں نے 1 جنوری 1995 کو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک چھوٹی سی بستی محلہ چاپیپل کے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ یہ بستی عدم شعوری اور جہالت کا شکار تھی اور شاید اب بھی ہے، یہ بات نہیں کہ یہاں پڑھے لکھے نوجوانوں کی کمی ہے، لیکن یہاں شعور آٹے میں نمک برابر ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا آئے روز اس بستی کا معمول بن چکا تھا اور اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے بن گئے، اور شاید اسی کا ایک شکار میرا بد نصیب اور مظلوم گھرانہ بن گیا، جو ہنستے کھیلتے گھرانے سے ایک ویران گھات میں تبدیل ہو گیا۔ میری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ہنستی کھیلتی فیملی سے، جس میں میرے ابو اور امی، میں، میرا بھائی اور چھوٹی بہن تھے۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے اور انہوں نے سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ٹائم ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا۔ کاروبار کی وجہ سے ہمارے گھریلو حالات بہتر ہو گئے اور زندگی کا پہیہ چلا ہی تھا کہ شاید اس کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میری عمر ابھی 4 سے 5 سال تھی کہ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جو دن بدن بگڑتی گئی، اور ابو نے امی کے علاج معالجے پر تمام جمع پونجی خرچ کر دی۔ اسی اثنا میں میرے ابو کا جو چھوٹا سا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہت علاج معالجے کے بعد بھی امی کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور میری امی خالق حقیقی کو جا ملی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، مگر یہ جنت مجھ سے بچپن میں ہی چھین لی گئی۔ اس کے بعد میرے ابو بیمار پڑ گئے اور بستر پر آن پڑے۔ ابو کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، جس وقت ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت تھی اس وقت ہماری غریبی اور گھریلو حالات دیکھ کر سب منہ موڑ گئے، جبکہ ہم عمر کے اس حصے میں تھے جس عمر میں بچہ کھیلنے، کھانے اور سونے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ قدرت کو ہماری مسکینی اور مظلومی پر ترس آ گیا اور ابو کی حالت قدرے بہتر ہونے لگی۔ मगर इसी दौरान बैंक से लिया हुआ कर्जा वापस ना करने की वजह से नौबत घर की नीलामी तक जा पहुंची। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। एक छत ही हमारे सर के ऊपर थी जिसको बचाने के लिए मेरे अब्बू किसी मसीहा की तलाश में निकल पड़े, मगर कुछ ना बन पाया। और मेरे अब्बू पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि अगले ही दिन हमारे घर की नीलामी होनी थी और उन्हें यकीन हो गया कि शायद कल इसके बच्चों के सर पर छत न रहे। अगले दिन सुबह होते ही अब्बू ने हमें हमारी फूफी के घर छोड़ दिया। अम्मी के फौत होने के बाद फूफी हमारी देखभाल करती थी। अब्बू परेशानी की हालत में बाहर चले गए। हमारे घर के कुछ ही फासले पर फरीद खान नामी एक पुलिस अफिसर रहता था। अब्बू उनके घर पर से गुजरे और दरवाजे पर रुक गए कि शायद यहाँ कुछ उम्मीद की किरण बाकी हो। अब्बू ने तमाम हालात इनको बताए। शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दिया और उन्होंने अब्बू की मदद करने की हामी भर ली और साथ चल पड़े। बतौर अफिसर होने के उन्होंने अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से हमारा घर वक्ती तौर पर नीलाम होने से बच गया और अब्बू अपनी मुहाना तनख्वाह से कर्ज की किस्त अदा करने लगे। इतने मुश्किल हालात के बावजूद अब्बू ने तमाम तर तवज्जो हमारी तालीम और तरबियत पर खर्च कर दी और मुझे अपनी बस्ती के एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल करा दिया, जहां मैंने 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की। फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 5 में दाखिला ले लिया और वहां से मिडिल पास की। घरेलू हालात ठीक ना होने की वजह से मैंने सेकेंड टाइम इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहाँ मुझे हफ्ता सिर्फ 200 रुपया मिलता। अपनी तालीम को जारी रखने के लिए मैंने सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 में 9वीं क्लास में दाखिला ले लिया। बचपन से ही मुझे टीवी ड्रामे और प्रोग्राम देखने का और उनमें काम करने का शौक रहता। दुकान से हफ्ता वार जो 200 रुपया मिलता, इसमें से कुछ पैसे बचाकर मैं बसा औकात मशहूर एक्टर कवि खान और फैसल कुरैशी को खतूत लिखता, जिसमें अक्सर मैं उन्हें अपने शौक के बारे में आगाह करता। काम के साथ साथ मैं अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रहा था कि अचानक उन्हीं रिश्तेदारों ने मेरे अब्बू को दोबारा से तंग करना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़े पर उतर आए, जिसकी वजह से मैं अक्सर ज़हनी परेशानी का शिकार रहता। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि उन्होंने उल्टा मेरे अब्बू पर मनगढ़ंत केसेस बनाकर उन्हें हवालात में बंद करा दिया और मेरे पास सिवाय इन हालात को देखने और रोने के सिवा कुछ न था। इस वक्त मैंने अदम कर लिया कि एक दिन मैं अपने वालिद और अपने घराने पर होने वाले जुल्म का खात्मा करूंगा। यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार मैंने 2012 में अच्छे नंबरों से साइंस में मैट्रिक पास कर ली। इसी तरह घरेलू हालात को पेश नजर रखते हुए और अपनी तालीम को जारी रखने के लिए मैंने बतौर मुंशी सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी टाइमिंग सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती। अपने काम पर वक्त से पहुंचने के लिए मैं दिसंबर की ठंडी रातों को 3 बजे अपने घर से निकल पड़ता और काफी देर तक गाड़ी के इंतजार में अकेला सुनसान सड़क पर ठहरा रहता, क्योंकि मेरे पास अपनी सवारी के लिए कुछ नहीं था। जिस गाड़ी के इंतजार में मैं घंटों ठहरा रहता, वो हमारे इलाके से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर वाके एक इलाका दराबिन से आती थी और मैं उसमें सवार होकर सब्जी मंडी पहुंचता, जो कि हमारी बस्ती से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर वाके थी। शायद कि उस वक्त मुझ जैसे बच्चों की अभी तक आधी नींद भी पूरी ना हुई होती और यहाँ मुझे महाना 3,000 रुपए मिलने लगे। साथ ही अपनी तालीम को जारी रखने के लिए मैंने FA का दाखिला भेज दिया। मैं सब्जी मंडी से दोपहर 12 बजे घर आता। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर चला जाता, जहाँ मैं रात 8 बजे घर आता और उसके बाद मैं तकरीबन 10 बजे तक मामूल के मुताबिक अपनी स्टडी करता और फिर सो जाता, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता था। यूं वक्त गुजरता गया और बैंक से लिया हुआ कर्ज अबू ने अदा कर दिया और हमने सुख का सांस लिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई, जो कि यूके की एक निजी कंपनी में ऑनलाइन जॉब करता था। इसने मुझे सब्जी मंडी छोड़कर अपने साथ ऑनलाइन जॉब करने की ऑफर की। सब्जी मंडी छोड़कर मैंने खुद का एक लैपटॉप ले लिया और इसके साथ ऑनलाइन जॉब करने लगा, जिससे मुझे महाना 15,000 रुपए मिलने लगे। बैंक का कर्ज उतर जाने और मेरी ऑनलाइन जॉब करने से हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए थे। यूं एक साल का अरसा गुजर गया। फिर एक दिन अचानक कुछ रिश्तेदारों ने मेरे अब्बू को हमारे घर के दरवाजे पर मारना पीटना शुरू कर दिया। इन लोगों को सियासी और कुछ आला अफसरान की पुष्ट पनाही हासिल थी। बस अब बहुत हो गया था। شرافت کی سارے حدیں پار ہو چکی تھی. میں نے اس ظلم کے خلاف تن تنہا اٹھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا. ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت میں نہیں رکھتا تھا, اس لیے ان کا مقابلہ قلم سے کرنے کی ٹھان لی اور اپنی آن لائن جاب کو خیر باد کہہ دیا اور شعبہ صحافت میں جانے کا فیصلہ کر لیا. اب مجھے تلاش تھی اپنی نئی منزل کی, جس تک مجھے ہر حال میں پہنچ کر اس ظلم کا خاتمہ کرنا تھا. اور میں ایسے سینئر صحافی کی تلاش میں نکل پڑا جو مجھے اس فیلڈ کے متعلق جانکاری دیتا. آخر کار چند دنوں کی انتھک کوشش کے بعد میں نے ایک ایسے صحافی کا گھر ڈھونڈ نکالا اور اس سے جا کر ملاقات کی اور اسے اپنی آپ بیتی سنائی. مگر یہ کہہ کر اس نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے اور یہ شعبہ انتہائی خطرناک ہے, اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. مگر میں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور وہ روزانہ صبح واک کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا اور میں روز اس کے راستے میں بیٹھا ہوتا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا اور روز یہی بات کہہ کر وہ مجھے چلتا کرتے کہ تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے. آخر کار ایک دن وہ تنگ آ گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرا آفس فلاں جگہ پر ہے, تم کل وہاں پر آ جانا. میں اگلے دن صبح ہوتے ہی وہاں پہنچ گیا. شاید ان کا خیال تھا کہ میں چند دنوں میں بھاگ جاؤں گا, مگر ان کا خیال صرف ایک خیال بن کر رہ گیا اور انہوں نے مجھے آفس کے کام پر لگا دیا. میں صبح جا کر آفس میں جھاڑو دیتا, ان کے لیے چائے بناتا اور برتن دھوتا اور دن بھر آفس کے کام کرتا. اس دوران میں نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا. یوں آفس میں کام کرتے مجھے 4 ماہ گزر گئے. آخر کار انہوں نے میری ہمت اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ پریس کانفرنس اور پروگراموں میں لے جانا شروع کر دیا اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے. اور میں نے ہمیشہ اپنے کام کو ایمانداری اور فرض شناسی کے ساتھ سر انجام دیا. آخر کار انہوں نے مجھے ایک مقامی اخبار کے ساتھ منسلک کر دیا اور میرا پریس کارڈ جاری ہو گیا, جس کے بعد میں نے ایک کیمرہ لے لیا اور ساتھ ہی میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے بی اے کا داخلہ بھی کر دیا. ادارے نے آس پاس کے علاقوں کی کرائم نیوز کی رپورٹنگ کی ذمہ داری مجھے سونپ دی. اسی دوران ہماری بستی میں ایک ڈکیتی کی واردات رونما ہوئی. خبر شائع کرنے کی پاداش میں انہی رشتہ داروں نے بستی کے وڈیروں کے ساتھ مل کر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے بعد تمام صحافی برادری اور ادارے نے مکمل مجھے سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے پولیس نے مجبوراً ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں فوراً گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا. اگلے دن عدالت نے انہیں سینٹرل جیل ڈیرہ بھیج دیا. شاید وہ لوگ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے تھے. میں نے برسوں پہلے خود سے جو عزم کیا تھا اس کو پورا کر دیا. چند دنوں بعد اس کیس کے سلسلے میں عدالت میں میری ملاقات مشہور ایکٹر کوی خان کے بھانجے سے ہوئی, جو کسی کام کے سلسلے میں عدالت آئے ہوئے تھے, جن کو میں نے اپنے بچپن کی خواہش کے بارے میں آگاہ کیا, مگر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میرے ساتھ صرف 5 منٹ ہی بیٹھ سکے اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چل دیے. اس کے بعد میں نے مختلف ایکٹرز کو خطوط لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے سوشل اکاؤنٹ فیس بک پر بہت سے پیغامات چھوڑے, جن میں فیصل قریشی, فہد مصطفیٰ, اقرار الحسن, ڈاکٹر عامر, لیاقت حسین, وسیم بدامی وغیرہ وغیرہ شامل ہیں, لیکن آج تک مجھے کسی ایک کا بھی جواب موصول نہیں ہوا. اور آخر کار میں نے نا امید اور مایوس ہو کر آپ سے آپ کے سوشل اکاؤنٹ فیس بک پر رابطہ کیا. شہناز باجی, آپ ہی میری آخری امید ہیں. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے بچپن کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. اپنی تمام تر امیدیں آپ سے وابستہ کر کے آپ کو ایک کہانی لکھ کر بھیجی ہے کہ شاید آپ میرے لیے کچھ کر سکیں. شہناز باجی, مجھے کسی سے بھی مالی امداد کی ضرورت نہیں, بس مجھے ایک ایسے مسیحا کی تلاش ہے جو کہ اس فیلڈ میں میری ہیلپ اور سپورٹ کرے اور مجھے راستہ دکھا دے, میں اپنی منزل خود تلاش کر لوں گا.
تو کہانی سنیے آپ نے, رجب علی فیصل ہمارے ساتھ ہیں. رجب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رجب, رجب علی فیصل جی. تو آپ نے بہت سے نام لیے اس میں کہ ہم نے فلاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, فلاں کو قوی خان کے بھانجے سے 5 منٹ کی ملاقات ہوئی. بڑے سے بڑا, نہیں نہیں میرا سوال ہے, بڑے سے بڑا کون سا ایسا شخص ہے جو فلم بن آپ کے خیال میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. یہ تو خود اداکار ہیں زیادہ تر لوگ, تو یہ آپ کو کیسے کام دیں گے؟
Exactly. انہوں نے غلط دروازے کھٹکھٹائے.
ہاں اب یہ آواز جو آ رہی ہے پرسرار آواز, رجب کو نہیں پتا آپ کون ہیں. رجب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت ایسے مہمان ہیں کہ آپ اچھل پڑیں گے جب سنیں گے. تو یہ سید نور صاحب ہیں. سنو رجب, سید نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مشہور فلم ساز جو ہیں.
سید نور,
ہاں
السلام علیکم سر.
وعلیکم
السلام.
کیسا
حال ہے سر؟
ابھی جیسے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے, وہ تو خود اداکار ہیں, ان کو خط لکھنا آپ نہیں بنتا تھا, آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ کی کہانی مجھ سے بہت ملتی ہے. میں بھی اسی طرح ہی اپنا سیلف میڈ آدمی ہوں. اسی طرح میں تن تنہا اسٹوڈیوز میں داخل ہوا اور میں نے اپنے راستے خود بنائے. میں نے کسی سے یہ نہیں چاہا کہ وہ میری مدد کرے, میں نے اپنے آپ سے چاہا کہ میں اپنی مدد کروں, اور میں نے اپنی مدد کی اور میں اپنا وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو جس کی مجھے خواہش تھی. تو آپ تو بس کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے. میں رات کو 3 بجے پیدل چل پڑتا تھا اسٹوڈیو سے جو جنگل میں تھا, اور 2.5-3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچتا تھا. میں
بڑی بات ہے,
یہ جو ہوتی ہیں باتیں, یہ انسان کو اس کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں, اس کو ایجوکیٹ کرتی ہیں, اس کو زمانے کی جو تکلیفیں ہیں سہ کے اس کو ریپروڈیوس کرنے کا اس کو ڈھنگ آ جاتا ہے. کیونکہ آپ ایک رائٹر ہیں, اور ایک رائٹر کو جب تک کیفیت اس کیفیت سے گزرے ہی وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا, اس کے پاس وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو اس کو اس تکلیف میں سے گزرنے کے بعد ملیں گے. تو یہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بچپن میں تکلیفیں آتی ہیں, تکلیفوں سے گلہ نہیں کرتے, تکلیفوں سے سیکھتے ہیں. تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا ہم مداوع تو کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں وہ پریشانیاں اور تکلیفیں ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں.
بالکل, ہمیں تیار کرتی ہیں زندگی کے لیے. اصل میں ہم تیاری ان تکلیفوں کو اٹھا کے ہوتے ہیں. جی بالکل.
تو آپ بالکل مت گھبرائیں, آپ تو آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. بس حوصلہ رکھیں اور یہ سوچ رکھیں اپنے اندر کہ آپ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں, آپ ان تکلیفوں سے گزرے ہیں, اس نے آپ کو وہ علم دے دیا ہے جو آپ کو کسی کتابوں میں, درسوں میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں ملتا. میکسم گور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, تو آپ کہاں پڑھے ہیں؟ تو کہا میں ان گلیوں محلوں میں ٹھوکریں کھاتا ہوا پڑا ہوں, ان ٹھوکروں نے مجھے پڑھایا ہے.
بالکل.
اور یہی میرا تعلیم ہے, یہی میرا سارا کچھ ہے. تو جو لوگ پریشانیوں سے گزرتے ہیں, میں تو ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. اللہ کا ان پہ بڑا گرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو سکھا رہا ہوتا ہے.
ویسے میں سید نور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گم ہو جاتے ہیں جب کوئی بات کرتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے, آپ نے کتنی اچھی طرح سے, ایک تو آپ نے اس کہانی کو, میں تو سوچی 10-11 منٹ کی کہانی ہے, آپ کہیں بور نہ ہو جائیں, مگر آپ نے کتنی محبت سے اس کہانی کو سنا, اور آپ نے دراصل وہی بات کہی جو میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی رجب کو. اور میں ساتھ ہی رجب کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں, مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ رجب ابھی چھوٹے ہیں. رجب کتنے سال کے ہو آپ ابھی اس وقت؟
18 سال
کے. آپ یہ دیکھیں اس بچے نے ہر چیز اپنی محنت سے کی ہے. ویسے
ابھی 2 سال ہیں, ابھی 2 سال ہیں آپ کے پاس, ابھی 2 سال ہیں اور سیکھنے کے. میں 21 سال کی عمر میں انٹر ہوا تھا ایون انسٹیٹیوٹ میں.
اچھا.
اور 18 سال کی عمر میں میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا, اور میں جب پڑھتا تھا تو میں اخبار میں آرٹیکل جو میں لکھتا تھا مجھے 60 روپے ملتے تھے ایک آرٹیکل کے, اور مہینے میں 4 آرٹیکل ہو جاتے تھے میرے, اور اس سے میں اپنی فیس وغیرہ دیا کرتا تھا. تو یہ ابھی آپ کے پاس 2 سال اور ہیں, اور آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ اپنا گول اچیو کریں گے انشاءاللہ.
तो कुछ इनके लिए हो सकता है कोई फिल्म में किसी में काम आपके साथ इनको मौका मिल सके, चाहे किसी तरह का भी छोटा
हाँ,
सा।
हाँ जरूर आए, कभी आए आप मेरे पास, कभी इनका लाहौर आना हो तो मुझसे जरूर मिले और मजीद मैं इनको कुछ हो सकता है कुछ टिप्स दे सकूं या इनको कोई इनकी रहनुमाई कर सकूं या वट एवर, अगर मैं इनकी मदद कर सकूं या काम आ सकूं। मदद तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को ये कहना कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोई इनको कोई रास्ता दिखा सकूं या इनके आगे छठी हुई धुंध है उनको मैं हटा सकूं, उनके रास्ते जो सामने है। तो मेरा ख्याल है कि
रजब इतना जबरदस्त उस्ताद आपके सामने पूछे कुछ, आपको अगर पूछना हो, वाकई इनकी जिंदगी तो आप जैसी है बिल्कुल गुजरी पहली।
जी जी बिल्कुल सर जी की कहा, सर जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, अगर ये जो ड्रामों में क्राइम स्टोरियाँ चलती हैं ये जो हमारे निजी टीवी चैनल पर चल रही है ना, अगर इनमें अगर आप कोई कोशिश करें अगर मुझे काम मिल जाए।
ड्रामा क्या क्या करना चाहते
हैं? कह रहे हैं कि जो क्राइम स्टोरीज वगैरह चलती है ना टेलीविजन पर, ये इनको इसका बड़ा शौक है कि ऐसी किसी क्राइम स्टोरी में काम करें, तो आपकी भी तो फिल्में कुछ कहीं ना कहीं किसी
मुझे समझ में आया पहले कि गोल है क्या, ये करना क्या चाहते हैं,
ये अदाकारी करना चाहते हैं,
मंजिल
अदाकारी।
अच्छा अदाकारी
जी बहुत शौक है इनको
अदाकारी करना।
जी जी बिल्कुल ड्रामा में काम करना।
अच्छा 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 ड्रामा में काम करना, चले आप आइए तशरीफ। कहाँ रहते हैं आप?
सर डेरा इस्माइल खान में।
डेरा इस्माइल खान में, कभी लाहौर आना हो तो आप मुझसे मिलिए और आने से पहले मेरा नंबर मुझे दे लीजिएगा, ये मुझसे रब्ता कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फोन खुद करूंगा।
ठीक है, तो आपका आपको ये किस तरह फेसबुक वगैरह पे कांटेक्ट करें, किस तरह कांटेक्ट करें आपसे? मैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे कीजिएगा आप, मैं आपका जो भी पैगाम होगा। ठीक है,
मेरा नंबर इसको दे दीजिए। नहीं नहीं मेरा नंबर इसको दीजिए, ये मुझे अपना नंबर टेक्स्ट कर दे।
अच्छा
मैं मेरा ये नंबर है और मैं कब आऊं तो मैं इसको खुद फोन करके फिर इसको इससे बात कर लूंगा।
इन्होंने मुझे एक बड़ी खतरनाक बात कही थी सैयद नूर, जिसकी वजह से मैं डरती हूँ इनको आपका नंबर देने से। इन्होंने कहा अगर मेरे पास नंबर आ गया किसी का तो मैं तो उनकी जिंदगी बाजी बिल्कुल हराम कर दूंगा, पूछ पूछ के मैं उन्हें इतना तंग करूंगा मुझे बुला लेंगे। तो मैं ये करूंगी, मैं इनका नंबर मैं आपको टेक्स्ट मैं कर दूंगी टेक्स्ट आपको।
नहीं बाजी तंग नहीं करूंगे, नहीं बाजी तंग नहीं करूंगे,
पक्का वादा है, वरना फिर काम नहीं मिलेगा फिल्म में। ठीक है, और वो नंबर किसी आगे दोगे भी नहीं आप किसी को। ठीक है चलो, तो ठीक है तो अभी आप हम दो, आप तो खैर हमारे साथ हैं ही सैयद नूर, आप भी अभी हमारे साथ रहिए रजब, और हमारे साथ तीन कॉलर्स हैं, मोहम्मद उमेर हैं ननकाना साहब से। जी मोहम्मद उमेर।
हेलो।
जी जी अस्सलाम वालेकुम उमेर।
वालेकुम सलाम।
जी
हेलो।
जी जी बताइए, क्या हमारे साथ सैयद नूर साहब हैं, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप उमेर साहब?
जी मैंने आपको, हेलो जी मैंने आपको पहले भी एक दो बार फोन किया था, मैं आपने मुझे फोन किया था कि मैं आके कहानी रिकॉर्ड करूंगी, तो 8-9 माह हो गए मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके फोन का भी।
अच्छा ये सर सादिया आपसे तफसील ले लेती हैं, आप फोन पे रहिए, ये आपसे बात करेंगी सेठ मुमताज अंजुम है हमारे साथ। जी सेठ मुमताज अंजुम।
जी भाई सलाम।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
मैं करूँ मैं अल्लाह पाक करी आपके लिए ढेर दुआएं हैं, शाह साहब को आदाब अर्ज करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, पाकिस्तान के महान मेहमान हैं आज हमारे लाहौर के और पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह हैं हमारे,
कोई इसमें शक
और बहुत सी फिल्में इन्होंने अच्छी अच्छी बनाई है। जब फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई तो ये उठे और इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बदकिस्मती से आगे नहीं जा सके हमारे मुल्क के हालात, अब फिर वक्त आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
तो इनसे ही पूछते हैं, ये तो सैयद नूर से पूछते हैं कि ये तो बहुत पुरुमीद है हालात के बारे में। जी आप बताइए क्या कहते हैं?
अब हालात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मैं पुराने जमाने के जो मौसीकार थे ना, मौसीकार और फिल्म बनाने वाले गुलकार वो चले गए हैं, कोई नए नए लोग लेके आए इंट्रोड्यूस कराए उन लोगों को।
ठीक है अच्छा बस मुमताज सिंह जी सही, अब आप उनको जवाब दे दीजिए। जी हाँ जी जी सैयद नूर साहब
सही फरमा रहे हैं, अभी अभी नए लोगों का ही दौर है और नए लोग आ रहे हैं बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मैंने तो हमेशा नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है, चाहे वो अदनान शमी है मौसीकी में, चाहे अरशद महमूद है, चाहे वारिस बेग है, चाहे वो جتنے بھی سنگرز ہیں مالموس انور رفیع یہ سب لوگ میں نے انٹروڈیوس کرا, تو ابھی بھی انشاءاللہ کرائیں گے. ٹیلنٹ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے انٹروڈیوس کرائیں, تو ضرور کرائیں گے. اور نئے لوگوں سے ہی نئی انڈسٹری بنے گی اور اچھی انڈسٹری بنے گی. ہم تو پرانے لوگ ہو گئے تو لیکن
نہیں نہیں آپ بالکل پرانے نہیں ہوئے, کیونکہ آپ تھاٹ کے لحاظ سے بہت نئے ہیں. آپ کی فلموں میں اس مطلب آپ اسی لیے جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کی نئی فلم میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی, ایک کالر کو صرف اپنے لے لوں, رانا زاہد محمود کو مظفر آباد سے, پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی فلم کے بارے میں. جی رانا ظفر محمود, زاہد محمود.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام بھائی.
راجا زاہد محمود بات کر رہا ہوں, بلہ باریاں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. سب سے پہلے تو سید نور صاحب کو سلام عرض کر رہا ہوں. ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر, جی آزاد کشمیر بڑی خوبصورت جگہ ہے, یہاں پہ بھی فلموں کو فلمایا جانا چاہیے, تھوڑا سا ہمارا کشمیر بھی پروموٹ ہو جائے گا اور اچھی سینریز ہے. اچھی
اب آپ کو, اب آپ کو یہ میں بتاؤں, یہ جو میں فلم بنا رہا ہوں بھائی وانٹڈ, اس کا پہلا 20 منٹ کا حصہ میں نے کوٹلی میں سارا پکچرائز کیا.
اچھا, تو کوٹلی میں ان کو پتا نہیں لگا ورنہ یہ پہنچ جاتے راجہ صاحب.
میں نے کوٹلی میں سارا پکچرائز کیا ہے اور میں وہاں 15 دن تقریباً رہا آزاد کشمیر میں.
اچھا, تو میں پڑھ رہی تھی اس فلم کے بارے میں, تو یہ تو مجھے پتہ لگا کہ جو میل جو ہیں آپ کے کیریکٹر وہ شان کر رہے ہیں, لیکن اب ہو سکتا ہے میری معلومات پرانی ہو, کیونکہ وہ میں نے تو اس پہ گوگل ہی کیا تھا کہ جو خاتون ہیں آپ کے ہیروئن جو ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی, اور وہ ماڈل ہیں کوئی لیکن نام نہیں بتایا گیا. سچ بات ہے, یہ نام اب سامنے آ گیا ہے.
ایسی پتہ نہیں کون سٹوریز بناتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نئے لڑکوں کے ساتھ میں بنا رہا ہوں ساری, تو آلموسٹ نئی کاسٹ ہے ساری.
اچھا,
اور
تو شان نہیں ہے اس فلم میں, اس کا مطلب ہے؟
نہیں نہیں, شان نہیں ہے. شان ایک سپیچ ہے اس کی, میں اس میں رکھنا چاہ رہا ہوں.
اچھا,
سپیچ ہاں وہ ضرور ہوں گے. وہ ایک,
تو کون ہے آپ کے اس فلم میں تھوڑا سا بتائیے.
فلم کے بارے میں
نہیں, فلم کے بارے میں بھی اور اپنے جو آپ کے کاسٹ ہے اس کے بارے میں بھی.
جی کاسٹ آپ کو بتائیں, آلموسٹ نئے لڑکے ہیں, اور فلم جو ہے وہ ان لڑکوں کے حوالے سے اسٹوری ہے جو کار لفٹرز ہیں, جو کاریں چوری کرتے ہیں, جو آج کی یوتھ ہے ہماری, جو اپنی شارٹ کٹ میں ایک جمپ میں یہ بڑے لوگ بننا چاہتے ہیں, اور کتابیں چھوڑ کے اور یونیورسٹیز کالجز چھوڑ کے کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, اور اس کو اس ان کو ان کو اس کرائم سے ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کس طرح نکالتا ہے, یہ اس پہ ساری میری اسٹوری ہے.
اچھا,
جیسے میں نے ایک فلم ہوائیں بنائی تھی, ہوائیں بھی کچھ وہ کالجز یونیورسٹیز میں جو کرائم ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, اور لڑکے کیوں بھیج جاتے ہیں, اور پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے, ان کو کس طرح اس کا پے کرنا پڑتا ہے خمیازہ, اور اس طرح کر کے. اور یہ بھی اسی طرح کی ایک اسٹوری ہے جو آج کی یوتھ کے حوالے سے جو ڈی ٹریک ہو چکی ہے, جو کسی طرح کسی سے کسی کو لوٹتے ہوئے گن پوائنٹ پہ, کسی کو سنیچ کرتے ہوئے فون, یا کسی کی گاڑی چھین کر رہے, یا کسی اس قسم کی جو چیزیں کرتے ہوئے وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ کتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں, وہ کتنے بڑے کرائم بنیاد رکھ رہے ہیں,
اور اس دوسرے آدمی کو کتنی تکلیف پہنچے گی. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر شخص ہو, اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی ایک گاڑی خریدی ہوگی, اس کے لیے جیسے اس کی دنیا پوری آپ چھین کے لے جاتے ہیں جب آپ بندوق کی نوک پر اسے گاڑی چھین لیتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اس جس آدمی سے آپ چھین رہے ہیں وہ بھی تو آپ کی طرح ایک محنت کرنے والا انسان ہے, اس کی بھی محرومیاں ہیں زندگی میں اپنی. اچھا, مجھے اب ویسے آپ نے اپنی کہانی شروع کی, بہت مجھے اچھی لگی آپ نے جو سنائی. آپ پروگرام میں آئے بھی تھے, آپ سے بہت اچھی سی باتیں ہوئی تھیں, لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیسے, اس سے پہلے کا سنائیے کہ کس طرح آپ نے جو یہ اسٹرگل کا آغاز ہوا, کس وجہ سے, تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے.
میں بہت چھوٹا تھا, ایسے ہی ان کے تو والد حیات تھے, میرے نہیں تھے, اور میں چار تین بہنوں اور ایک بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, اور میں نے ان کو پالا بھی, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اخبار کی نوکری بھی کی اور آرٹیکلس بھی لکھے, اور پھر میں پھر 9 میں جوائن کی 971 میں. تو میں نے ایک 9th نمبر پہ میرا نمبر آتا تھا ایز اسسٹنٹ, تو میں نے سلیمان صاحب کے ساتھ اسسٹ کیا ان کو. 5 سال میں اسسٹ کرتا رہا. 5 سال میں 9ویں نمبر سے 7 نمبر پہ آ گیا, اور ایز چیف اسسٹنٹ پہ میں نے فلم کی ان کے ساتھ, اور پھر 76 میں میں نے پہلی فلم لکھی 6 سال کے بعد.
اچھا, یعنی آپ کہانی کار کے طور پہ آئے, پہلے کہانیاں لکھتے تھے پہلے.
اور ان 6 سال کے بعد میں نے پہلی فلم لکھی تھی.
اچھا,
اور ان 5 سالوں میں میں گھر پیدل بھی جاتا تھا, بھوکا بھی رہتا تھا, اور چھت کے اوپر بھی سوتا تھا, اور فرش کے اوپر بھی میں رہتا تھا. ہر تکلیف میں نے اٹھائی اور وہ مجھے آج پے کر رہی ہے. اور 76 میں پھر جب ریلیز ہوئی میری فلم سوسائٹی گرل, پہلی فلم تھی میری جو بہت کامیاب ہوئی, اور میں ایک کامیاب رائٹر کے طور پہ سامنے آ گیا. اور پھر تقریباً 200 فلمیں میں نے 92 تک لکھی.
اچھا,
اتنے بڑے ڈائریکٹر,
اچھا
اتنے بڑے ڈائریکٹر تھے, سب کی میں کہانیاں لکھتا تھا, اسکرین پلے کہانیاں.
تو اب بھی جو فلم بناتے ہیں اس کی کہانی آپ خود لکھتے ہیں یا کوئی اور لکھتا ہے کہانی؟
میں خود لکھتا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں آپ.
جی,
93 سے میں نے فلم ڈائریکٹ کرنا شروع کی, جس کی میری ٹریننگ تھی 5 سال.
اچھا,
اور 93 سے لے کے اب تک تقریباً 55 فلم جو میں بنا چکا ہوں, اس میں کچھ فلمیں میں نے پروڈیوسر بھی بنائی ہیں, پروڈیوسر ڈائریکٹر رائٹر, اور باقی فلمیں رائٹر ڈائریکٹر لکھی.
میں ایک بات چاہتی ہوں جو آپ بتائیں ضرور ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کو. آپ نے گورکی کی بات کی تھی, میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں اور سچ مچ, یعنی پڑھتے اس طرح ہیں کہ مارے باندھے نہیں بلکہ خود سے ادب کو, دوسرے زبانوں کے ادب کو پڑھتے ہیں, اپنی زبان کو پڑھتے ہیں, وہ زندگی میں ان کو بچانے کا زندگی میں نا ایک راستہ ملتا ہے. مطلب جب وہ تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس اسٹرگل میں وہ کتابیں اور ان کی کہانیاں ان کا بڑا ساتھ دیتی ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں لوگوں میں پڑھنے کا شوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے کبھی گورکی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ روسی زبان کے کتنے بڑے ادیب تھے.
پڑھنا جو ہے یہ آپ کے اندر سوئی ہوئی سلائیڈیں جو ہیں وہ ان کو جگاتا ہے, وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ تو مجھ میں بھی ہے, یہ بات ایسی بات تو میں بھی کر سکتا ہوں.
جی,
تو یہ آپ کو جگانے کے لیے ہوتا ہے. جو علم ہوتا ہے, جو پڑھا جاتا ہے, یہ آپ کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ کو آپ کے ذہن کے ہرد گرد آپ کے دماغ میں جو جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کی صفائی کرتا ہے, اس کو اچھا کرتا ہے. تو پڑھنا چاہیے, میکسیمم پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی, دنیا میں کیا ہوا ہے, کیا لکھا گیا ہے, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کیا لکھا گیا, آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور آپ نے کیا لکھنا ہے, تو جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ پہلے لکھا جا چکا ہے تو پھر آپ نیا لکھیں گے.
لکھیں گے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ معیار خود آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ کس لیول پہ لکھا گیا ہے. تو آپ کوئی نچلی سطح کی چیز نہیں لکھیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ کس طرح کی بات لکھی جا چکی ہے اس سے پہلے. اچھا, ہم کالرز کو لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلم خان نیازی صاحب ہیں. جی نیازی صاحب, اسلم خان نیازی.
جی سلام.
جی وعلیکم السلام نیازی صاحب.
جی السلام علیکم سیمو صاحب.
جی آپ.
وعلیکم السلام جناب.
کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
جی اللہ کا شکر, بہترین بہترین.
میں ایک شعر سے شروع کروں گا. وہ ساتھ نہیں میرے مگر سچ ہے ہمیشہ, وہ ساتھ نہیں میرے مگر سچ ہے ہمیشہ, وہ شخص میری آنکھ کے پانی میں رہا ہے. آج تو شہناز بین کا پروگرام جو ہے نا ایسے ہے جیسے 2-in-1 ہوتا ہے نا, کہ وہ میری کہانی بھی ہے اور کچھ تو کہیے بھی ہے.
لیکن آپ دیکھیے کیسی کہانی لائے, ہمارے 200 کہانیاں تو فلموں میں دے چکے ہیں, 200 سے زیادہ فلموں کی, اور خود ان کی اپنی زندگی کی کہانی کتنی اچھی ہے. میں ایک دفعہ پھر ان سے نا آرام سے پوری کہانی ریکارڈ کروں گی ان کی زندگی کی, اور آپ لوگوں کو سناؤں گی.
جو ہے نا رجب علی صاحب, علی خان سے, وہ اس طرح سے میرا تعلق ہے کہ میں نے جی خان کے ڈگری کالج سے ایس ایس سی بھی کیا تھا, اور یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے جو وہاں سے جو اپنا پریکٹس ہے یا وہاں سے جو اپرنٹسشپ ہے وکالت میں نے سیکھی ہے وہاں سے 1985 میں وہاں سے بی اے خان سے. جی جی, تو ان کی کہانی تو زبردست ہے. اس سے پہلے بٹ صاحب سے جلال پور جٹا والے سے میری بات ہوئی تھی وہ سریا بیگم کے بارے میں, تو میں آپ کا آپ کو پتہ ہے نا آپ کا مستقل جو ہے نا وہ
جی ہاں بالکل بالکل
زیادہ نہیں دیکھتا میں, صرف آپ کا ریڈیو جو ہے نا اور اسپیشلی بھی سنتا ہوں.
اور
مسئلہ یہ کہ میرے پاس بہت کہانیاں ہیں نا, لیکن میں بس سستی کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ بہت اچھی کہانیاں ایسی جیسے میرے عزیز رجب نے آج کہانی سنائی ہے آپ کو.
آپ نے تو کچھ آپ نے کانٹیکٹ بھی کیا تھا ان سے سریا صاحبہ سے, تو کچھ ہوا کام ان کا؟
جی 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 ہاں, میں نے جو بھی مجھ سے ہو سکا تھا میں نے ٹرانسفر کر دیا.
بہت شکریہ آپ کا, یہ اتنے اچھے لوگ ہیں سارے ہمارے ساتھ سید نور کہ یہ کہانیاں سنتے ہیں پھر یہ لوگ خود سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہر ایک کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہانی سنائی اور ہمارے کسی سننے والے نے فون کر کے, اور سچ مچ کا یہ نہیں کہ وہ زبانی بات ہوتی ہے, فوراً کر بھی دیتے ہیں ان کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے اچھے یہ سارے لوگ ہیں. یہ کوئی امیر و کبیر لوگ نہیں ہیں مگر بہت بڑے دلوں والے لوگ ہیں یہ سارے. اچھا ایک اور کالر ہیں کلر سیدا راول پنڈی سے, محمد افضال. جی افضال صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم سر.
جی بھائی نور صاحب سے بات کیجیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی بات کر رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات.
پہلے تو آپ کو السلام علیکم بھائی, آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں. ہم روز سن سن کر اتنا خوش ہوتے ہیں, آپ جب رات کو انتظار کرتے ہیں آپ کا.
بہت شکریہ آپ.
اور ایک آپ عبادت کر رہے ہیں اور بہت اچھی اچھے پروگرام آپ کے جا رہے ہیں, تو پھر میرے سید نور صاحب کو بہت بہت سلام. ایسے آدمی آپ لایا کریں, ہم انتظار ہوتی ہے ایسے آدمیوں کی.
ایسے آدمی ہے ہی کم, میں کہاں سے لاؤں؟ پہلے آدمی ایسے بہت سے ہو جائیں تو میں لانے کی کوشش کروں گی. سید نور صاحب جیسے زبردست فنکار ہیں بھائی, یہ تو کہانی کار, فلم ساز, کیا کیا کچھ نہیں کرتے.
جی جی. دوسرا بھاجی میری ریکویسٹ ہے, میں ریٹائر فوجی ہوں, پرانا آدمی مطلب میں لکھ نہیں سکتا ہوں. ایک کہانی میں نے بھیجنی ہے, پلیز مجھے فون کر دے, میرا نمبر چلا گیا آپ کے پاس.
کون سی کہانی بھیجی تھی آپ نے؟
میں بھیجی نہیں ہے, بھیجنا چاہتا ہوں لیکن میں لکھ نہیں سکتا ہوں.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ابھی سعدیہ بتا دیں گی. ویسے میں اس دوران سعدیہ مجھے میرے ہیڈ فون میں کچھ باتیں کر رہی تھیں. سید نور صاحب آپ کے لیے بڑا کمپلیمنٹ ہے. سعدیہ کہہ رہی تھی کہ میرے تو خود وہ بہت پسندیدہ ہے. میں نے جب ان کو تصویر, سید نور صاحب نہیں ہے سعدیہ, ان کو دوبارہ واپس لائیے. اچھا تو آپ کی کہانی کے لیے آپ کو ڈاکہ پتہ میں بتا دوں, پی او باکس نمبر 1353 اسلام آباد پاکستان.
مجھے پتا, ڈریس مجھے پتا ہے لیکن میں لکھ نہیں سکتا ہوں.
اچھا سوری, آپ نے شاید کبھی کہی تھی یہ بات. اور سعدیہ جو ہے نا, ان سے یہ وعدہ کروا لیتے ہیں, بلکہ آپ ان سے کہیے کہ یہ طے کر لیں کہ کل یا پرسوں جب بھی آپ کو فون کریں آپ ان سے کہانی لے لیجیے. ٹھیک ہے, کہانی لکھوا دیں لیکن بند نہیں کیجیے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ.
لائن پہ رہیے آپ. ٹھیک ہے. اچھا سید نور صاحب آپ واپس آ گئے, میں تو سمجھی آپ شرما کے چلے گئے. آپ کو میں کمپلیمنٹ پہنچا رہی تھی, تو میں نے کہا شاید شائع ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنے کمپلیمنٹ کے بارے میں. سعدیہ مجھے جس وقت ہم باتیں کر رہے تھے تو ہیڈ فون پہ کہہ رہی تھی کہ میرے تو خود یہ بہت پسندیدہ تھے, اور یہ کافی چھوٹی ہیں ابھی بھی, تو کہہ رہی تھی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی, تو میں نے کہا تھا کتنا خوبصورت یہ شخص ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ اداکار کیوں نہیں بنے؟ بات تو صحیح کہی ہے سعدیہ نے جو کہی.
نہیں, اپنا اپنا گول ہوتا ہے نا, یہ اپنا اپنا گول ہوتا ہے. میرا گول یہی تھا کہ میں نے فلم میکر بننا ہے اور مجھے کیمرے کے پیچھے رہنا ہے.
اچھا,
اور آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے گول پہ فکس رہا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی پہچان دے دی, وہی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دی جو ایکٹرز کی ہوتی ہے. میرا پلس ساتھ میں انٹریکشن بھی آ گئی, تو میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے شہرت جو ہے وہ ڈائریکٹر والی بھی ہے اور ایکٹر والی بھی ہے. تو حالانکہ میں ایکٹر نہیں ہوں, تو اپنے گول پہ فکس رہنا چاہیے اور آپ کو مل جاتا ہے جو آپ نے سوچا.
بالکل صحیح ہے. کون سی فلم ہے جسے بنا کر آپ کو, مطلب ظاہر ہے پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں ملتا جو کہ پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں ان کو, لیکن کون سی فلم بنا کے آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی جو آپ سمجھے کہ کسی حد تک؟
آپ نے خود ہی جواب دیجیے. میں جتنی سی میں فلم بنائی ہے, جتنی فلم لکھی ہیں
جی,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اور بہتر بنانی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے. اور ابھی مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ یا لکس لوگوں نے, تو میں نے اسٹیج پہ جا کے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے یہ ایوارڈ دے دیا. اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو آپ اب ریسٹ کریں.
نہیں نہیں, آپ ہرگز ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں, واپس کر دیں ایوارڈ اپنا.
ہاں, تو میں آپ کو یہاں اسٹیج پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھینک یو, آپ نے مجھے ایوارڈ دے دیا. میں فل اسٹاپ بھی لگا رہا ہوں اس فلم کو جو 44 سال سے فلم انڈسٹری میں ہے, لیکن اسی اسٹیج پہ میں ایک نیا فلم لانچ کر رہا ہوں جس کو یگسٹرز کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے ایک نئی توانائی کے ساتھ کام کرنا ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک نیا ہوگا اور ایک یگ ہوگا, اور اس کی انرجی اور اس کا بیس کسی صورت میں بھی نئے لوگوں سے کم نہیں.
میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سید نور صاحب, ہمیشہ کی طرح بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. اور اب آپ کی فلم پہ جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے کچھ تو کہیے میں, اس میں تفصیل سے آپ سے باتیں ہوں گی, کیونکہ میں چاہوں گی کچھ گانے وغیرہ بھی ہم سنائیں, کچھ مزے مزے کی باتیں کریں. اس کہانی اس پروگرام میں تو ذرا سنجیدہ رہنا پڑتا ہے کافی. تو بہت آپ کا شکریہ اور خدا حافظ. سامعین, سید نور صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان کے بہت ہی جانے پہچانے فلم ساز کہانی کار. اور ساتھ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ایک پرومو پہ جائیں, لیکن پہلے میں جلدی سے تعارف کرا دوں. میں نے کہا تھا ہمارے دو بہت اچھے مہمان, دوسرے اچھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب, جو کہ نشتر میڈیکل کالج میں آنکولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جی
ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا پرومو سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہماری کہانی کار کے لیے اس بارے میں. میرے ایسا لگ رہا ہے کہنے سے پتہ نہیں آپ نے کتنی خطرناک حرکت کی, لیکن میرا مطلب جو کچھ مدد کی آپ نے, تو پہلے پرومو سن لیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں زہرا ایک نوجوان طالبہ تھی نشتر میڈیکل کالج کی, وہ ہمارے پروگرام میں آئی تھی, بہت اچھی کہانی تھی. ڈاکٹر صاحب سفر کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ اتنے سفر کیوں کرتے ہیں آج کل, یہ بتائیے مجھے.
دیکھیں, آنکولوجی کے لیے کام کر رہا ہوں, ابھی میں ایگزام دینے آیا ہوں, اور ابھی میں ملتان سے جب چلا ہوں اسلام آباد کے لیے تو مجھے لیٹر ملا جی کہ مجھے ٹیوزڈے کو لاہور جانا ہے اور وینسڈے کو کراچی جانا ہے.
اوہو, تو پھر سفر.
پھر سفر
تو خیر چلیے, کیونکہ نیک کام ہے آپ کا.
جی ہاں, کہتے ہیں کہ پاؤں میں بلی بندی ہوئی ہے.
آپ کے پاؤں میں تو کئی بلیاں بندی ہیں, ایک نہیں میرا خیال.
میری مسز کے لیے پورا چڑیا گھر بنا ہوا ہے.
ہاں, نہ جانے کون کون سی چیزیں, لیکن کام نیک ہے تو ان کو وہ بھی خوش ہوتی ہوں گی کبھی نہ کبھی نا. اچھا, تو کچھ بتائیے تھوڑا سا ہمیں, کیا ہوا زہرا کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟
جی, زہرا سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد پہلے دن جب وہ آئی تو میں بہت بزی تھا, اسی طرح کمٹمنٹ تھی میری, تو پھر میں نے اسے کہا کہ وہ نیکسٹ ڈے آئے. نیکسٹ ڈے اس کا پیپر تھا, پھر وہ تھرڈ ڈے میرے پاس آئی. تو کل کی ہی بات نہیں, یہ شی کیم ٹو می آن منڈے.
اچھا,
تو منڈے کو میں نے اسے ساری ڈیٹیل پوچھی. میں کہا بیٹا آپ مجھے نا ڈیٹیل بتا دو کہ آپ کے کتنے اخراجات ہیں, تو وہ میں آپ کو دیکھ لوں گا. جس پہ اس نے مجھے ڈیٹیل بتانے کے بعد نا پھر کل لے کر آئی تھی میرے پاس ڈیٹیل وہ. تو وہ میں نے اسے کہا ہے, پرومس کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کروں گا کہ جو اس کی منتھلی ریکوائرمنٹ وہ بھی پوری ہو اور جو اینوئل ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے. تو میں ایک دو بندوں سے بات کی ہے, اسے میں نے کہا کہ ہفتہ دو ہفتے لگیں گے, میں ان پروسیس سے گزر جاؤں تو انشاءاللہ اس کی ہیلپ کر دیں گے.
अच्छा, और उनके वालदैन की बीमारी का भी कुछ सिलसिला था उनका है?
जी, उसका मैंने उसे 9 तारीख को बुलाया उसे।
अच्छा,
अब वो अगर वो सुन रही हो तो उसे मैंने 9 को या 10 को कहा था, तो अब आज मैंने कल उसे मैंने कहा था 10 को आ जाए, मगर आज जो मुझे शाम को लेटर मिले हैं तो 10 को मैंने लाहौर होना है।
अच्छा, तो किस तारीख को आना है?
उसका नंबर नहीं है,
मैं कह दूंगी, आप बता दीजिए।
उसे कहें कि जी, आप उसे कहें कि वो थर्सडे को आए।
थर्सडे में मतलब तारीख क्या होगी?
मेरा ख्याल है 12 होगी।
12 तारीख, ठीक है, तो उनको हम आपका मैसेज दे देंगे। सादिया ने नोट भी कर लिया अपने पास।
12 को है,
क्योंकि आज हम उनको प्रोग्राम में फोन कर रहे थे, हम चाह रहे थे आपसे बराए रास्त बात हो, मगर वो मिली नहीं। बहुत डॉक्टर साहब, मैं आप, अब तो मेरा यह हाल हो गया कि कभी मुल्तान के बारे में कोई खत मिलता है ना, या मुल्तान की, मैं पूछती हूँ हर एक से कि आप मुल्तान के आसपास तो नहीं रहते हो, तो लोग कहते हैं क्यों। मैंने कहा वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं अहमद एजाज साहब, वो आपकी मदद कर देंगे पक्की पक्की, अगर आपका कहीं वहाँ गुजर हो सकता है। तो जब भी मैंने आपसे कहा, आपने जरूर कुछ ना कुछ किया। बहुत शुक्रिया। चलिए आप एक कहानी सुनिए, इसमें ये कहानी बहुत ही अच्छी सी कहानी है। हमारे क्लब है मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के, तो कमालिया में भी एक क्लब है जो कि जफरुल्ला ज़िया साहब ने बनाया है। बहुत एक्टिव किस्म के ये रेडियो सुनने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, आजकल शौक कम हो रहा है। तो इनकी कहानी, छोटी सी कहानी है, वो कहानी सुनते हैं, फिर आपसे और बातें होंगी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जफरुल्ला ज़िया है, मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर कमालिया से है, जो फैसलाबाद डिवीजन में सुबह टेक्सन की बड़ी तहसील है। इसी शहर में मैंने आँख खोली, यहीं से अपनी तालीम का आगाज किया और फिर मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से तालीम से फरागत के बाद अब रोजगार का सिलसिला भी अल्लाह ताला ने इसी शहर में बना रखा है। मुतालिया, रेडी लिसनिंग और खुद कुताबत, ये मेरे मुख्तलिफ मशागल हैं जो अब तक जारी सारी हैं। इन मशागल की वजह से दूसरे शहरों में काफ़ी दोस्ती बन चुके हैं। मेरे बड़े भाई रोजगार के सिलसिला में लाहौर गए और वहीं कर होकर रह गए, और 3 बहनों की शादी भी लाहौर में हुई है, जिस बिना पर लाहौर आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। तो ये वाकया जो मैं सुनाने लगा हूँ, देखने सुनने में शायद अफसाना लगे, मगर ये 100% सच्चा वाकया है। 18 साल पहले की बात है, जब मुझे एक काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा। तो लाहौर में जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, जिनमें मोहम्मद अयूब मंजर साहब, उनसे मेरी गहरी दोस्ती है, उनसे दोस्ती मेरी बड़ी पुरानी और गहरी है। तो लाहौर काम के सिलसिले में जाना पड़ा। काम से फरागत के बाद अपने दोस्त अयूब मंजर को साथ लिया और हम सैर व तफरी के लिए निकल खड़े हुए। दोपहर को भूख ने सताया तो खाने के लिए हम एक होटल में जा बैठे। अभी खाने के चंद रुक में ही फलक में उतारे थे कि एक नौजवान हमारे सामने आ खड़ा हुआ और अपना जूसा हुआ बाजू दिखाते हुए बोला कि अल्लाह के नाम पर मजदूर की कुछ मदद कर दो। मुझे इसके बाजू पर लगी दवाई से बड़ी घिन आई और मैंने हकारे से मुंह दूसरी जानब फेरते हुए दिल में सोचा कि ऐसे हटे कटे नौजवान ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रकम बटोर लेते हैं। नौजवान चला गया, हमने खाना खाया और मजीद सैर तफरी के लिए निकल खड़े हुए। दोपहर को सैर तफरी से फरागत हुई तो अपने एक दोस्त हसन फरूख साहब के दफ्तर जा पहुँचे, जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाते हैं। हसन साहब से काफ़ी अर्सा के बाद मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारा इस्तकबाल किया और खातर दरवाजे में कोई कमी न छोड़ी। मिठाई और समोसे खाने के बाद चाय की बारी आई, उनका मुलाजम बारी बारी सबको चाय का कप थमाने लगा। मैं हसन साहब से मुस्कान था और मुलाजम चाय का कप हाथ में थामे मेरी जानब आ रहा था कि अचानक इसे ठोकर लगी और चाय का कप फिर से फिसल कर मेरे बाजू पर आ गिरा और सारी गर्म गर्म चाय मेरे बाजू पर उलट गई। मैं अचानक उस्ताद से घबरा गया कि चाय बहुत गर्म थी, इसलिए मैंने घबराहट में बेख्तियार अपना बाजू मसलना शुरू कर दिया, जिससे झुलसे हुए बाजू से जल्द मुचर गई। हसन साहब ने फौरन मुलाजम को करीबी मेडिकल स्टोर पर भेजकर आइनबंद मंगवाई और झुलसे हुए बाजू पर लगा दी, जिससे जलन की शिद्दत में कुछ कमी हो गई, मगर तकलीफ की वजह से अब चूंकि मजीद गपशप की सख्त ना थी, इसलिए हमने हसन साहब से इजाजत ली और अपने अपने ठिकानों की राह ली। जो ही हमारा गुजर सुबह वाले होटल के सामने से हुआ तो मेरी आंखों के सामने इस नौजवान का चेहरा घूम गया, जिसके झुलसे हुए बाजू को देखकर मैंने नफरत से नजरें फेर ली थी। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। इस वक्त मेरा दिल बेख्तियार चाह रहा था कि काश वो नौजवान मुझे दोबारा मिल जाए تاکہ اس سے معافی مانگ کر اس کی مدد بھی کر سکوں. 100% حقیقت پر مبنی یہ واقعے کو 18 سال گزر چکے ہیں مگر اس کی یادیں اب بھی میرے ذہن میں اسی طرح محفوظ ہیں. سچ ہے خدا ہمیں انسانوں سے پیار اور محبت کا درس دیتا ہے, معذوروں اور مجبوروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے اور نفرت کے بیج بونے کی بجائے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیتا ہے. یہ میری زندگی کا مقابل فراموش واقعہ ہے.
اپنے دوستوں کو آپ آج بھی خط لکھتے ہیں؟
ریڈیو کمرشل پروگراموں میں ان سے, ہاں اصل میں یہ ہاں رسائل بھی لکھتے تھے اور ریڈیو پاکستان کے جو کمرشل پروگرام ہوتے ہیں نا مختلف کمپنیوں کے, ہم ان میں خط لکھا کرتے تھے اور الحمدللہ میں نے اور یوں صاحب نے ہم نے کافی پرائز جیتے ہیں. دوستوں سے اب رابطہ کیونکہ اب موبائل آ گیا تو بات کرنی فون پہ کر لیتے ہیں اور اگر کوئی ضروری کوئی ایسی چیز ہو پھر خط لیتے ہیں.
تو بہت اچھی کہانی تھی, ظفر اللہ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسی لگی آپ کو ان کی کہانی؟
یہ حقیقت ہے, یہی سلسلہ ہے جو دنیا میں کہیں نہ کہیں واقعات ایسے ہو جاتے ہیں.
بالکل, اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے لرن کرنا چاہیے اور ظفر صاحب کی کہانی اس کا ایک ثبوت ہے. ظفر صاحب آپ جو ہے ایک کلب چلاتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کیونکہ آج کل ذرا ریڈیو کا شوق کم ہو رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کلب کے ممبران بڑھ رہے ہیں یا کمی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام سر.
جی ریڈیو سر جو ہے بہت اچھا شغل ہے
جی,
اور پہلے ٹی وی آنے سے پہلے لوگ ریڈیو سے دل بہلاتے تھے.
بالکل,
لیکن اب ٹی وی اور کیبل کے آنے سے لوگوں کی توجہ صرف کم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ایک لابی ایسی ہے جو ریڈیو پروگرام بہت شوق سے سنتی ہے, خاص طور پر دیہات کا جو علاقہ ہے وہاں تو ریڈیو بہت شوق سے سنا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس تفریح کا یہی سامان ہوتا ہے. اور ریڈیو سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ کام کے ساتھ ساتھ ریڈیو سن سکتے ہیں.
بالکل صحیح,
لیکن اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے جی اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا کام چھوڑنا پڑے گا.
خاص طور سے جو بجلی کی قلت کا پاکستان کو ایک بحران کا سامنا ہوا تو ٹیلی ویژن تو تقریباً شہری علاقوں میں بھی لوگ دیکھنا چھوڑ دیا تھا ایک زمانے میں, تو ریڈیو تو آپ جب بھی چاہیں اس بیٹری کی مدد سے ریڈیو سن سکتے ہیں, تو ریڈیو کی تو مقبولیت جو ہے وہ کم میں نہیں سمجھتی کہ ہوئی ہے, کیونکہ میں دیکھتی ہوں جب تعداد اپنے لسنرز کی میرا مطلب وائس آف امریکہ کے, تو ہمارے دیہی علاقوں سے اور جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں تو ٹی وی پہنچتا بھی نہیں, ریڈیو سنا جاتا ہے. تو بہت انہوں نے پہلے کافی دن پہلے انہوں نے کہانی بھیجی تھی. جی کہیے. جی
میں کچھ اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنی بھی اپنی تعلیم لی ہے میں ریڈیو آن کر کے پڑھتا تھا.
اچھا.
اور جتنی بھی تعلیم لی میں نے مطلب تو اس وقت ٹی وی زیادہ نہیں ہوتا تھا, ریڈیو ہوتا تھا, تو ریڈیو آن کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھے یہ احساس ہوتا تھا میرے ساتھ کوئی جاگ رہا ہے, اور جب تک ریڈیو چلتا رہتا تھا میں پڑھتا رہتا تھا رات کو, اور مجھے یہ پتا تھا کہ کس وقت کون سا اسٹیشن چلے گا, انڈیا کا, پاکستان کا, ایون سری لنکا, سیلون کا, تو سارا چلتا رہتا تھا اور میں جاگتا رہتا تھا اس کے ساتھ.
ڈاکٹر صاحب پھر تو آپ کو کچھ اپنی اپنے جو بھی آپ کی آمدنی اس کا کچھ حصہ ریڈیو کو بھیج دینا چاہیے, بلکہ اب آپ کر رہے ہیں نا صاحب مدد کر کے شیئر کر رہے ہیں اپنی کامیابی کو ہم ریڈیو کے ساتھ. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ آج میں ہر دفعہ جب آپ کا نام لینے لگتی تھی تو میں اٹک جاتی تھی ڈاکٹر احمد اعجاز کہہ کے, کیونکہ نہ جانے سعدیہ کو آج کیا ہوا. ہم ایک لائن اپ بناتے ہیں ہم جس میں سب کی ترتیب سے نام لکھ دیتے ہیں کہ کون کون ہے, انہوں نے آپ کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز جنجوا, اور میں ہر دفعہ سوچوں کہ میں نے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ نام نہیں سنا ہے, تو میں مسعود کہوں کہ جنجوا کہوں, تو وجہ یہ تھی نہیں مجھے تو معلوم ہے, لیکن میں نے کہا کہ شاید یہ کسی وقت آپ نے کہا ہو کہ آپ کا پورا نام میں جنجوا بھی ہے آخر میں, تو یہ کسی اور نام سے تو میری کوئی خطا نہیں اٹکنے میں, مجھے آپ کا نام بہت اچھی طرح معلوم ہے. میں سعدیہ سے میں کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری جو ہے یہ بتاؤں گی ابھی ڈاکٹر صاحب کو. اچھا تو کچھ ہمیں اور بتائیے ڈاکٹر صاحب اپنی, ظاہر آپ کی تو بہت ہی اچھی سی ایک زندگی ہے جس میں آپ بڑا کام کرتے ہیں, تو حالیہ دنوں میں کوئی واقعہ سنائیے ہمیں جو آپ نے مثلا یہی بتائیے ہمیں کہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو پھر کچھ آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے, کوئی سن رہا ہے ان پروگراموں کو؟
ہاں جی بہت سن رہے ہیں, بہت لوگ سن رہے ہیں, اور دیکھیں میں فیڈ بیک واقعے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا
جی
ان کا مجھے, اب پچھلے دنوں میرے پاس ایک بچی آئی میرے چیمبر میں کلینک میں انٹر ہوئی, تو بچی تو نہیں تھی خاتون تھی, تو اسے آج سے 10 سال پہلے بریسٹ کینسر ہوا تھا.
اچھا.
और उस वक्त उसकी उम्र हार्डली 22 साल उम्र होगी।
अच्छा।
और वो 10 साल बाद आई तो मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। तो वो एंटर हुई तो मैंने देखा, मैंने कहा जी आप पहले भी मेरे पास आई हैं तो हंस पड़ी, कहती डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचान लिया। एंड मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए 10 साल में वो अब बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही है और नॉर्मल लाइफ गुजार रही है।
अच्छा।
और खास तौर पे मेरी स्पेशलिटी में, कैंसर की स्पेशलिटी में, जब इस तरह बहुत अच्छे बात को पेशेंट आ जाए और सरवाइव कर रहा हो तो हमें बहुत खुशी होती है। और यही हमारी खुशी का मुकाम होता है कि, और यही चीज फिर हम प्रूव करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये एक ऐसा मर्ज है जो काबिल इलाज है, अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो 100% इलाज में होते हैं।
और खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका तो बहुत अरसे से ऐसा है, बाकी कुछ कैंसर तो अब आहिस्ता आहिस्ता काबिल इलाज हो रहे हैं, लेकिन अगर शुरू में लोग इसमें कुछ शर्माए ना, और खासतौर पर खवातीन के जो घर वाले हैं वो देर ना करें उन्हें लाने में। ये भी होता है ना डॉक्टर साहब कि घर वाले भी समझते हैं कि ये कोई बहुत शर्म की बात है कि आप कैसे इलाज करवाएं अपना।
जी हाँ, यही अभी पिछले दिनों मैंने एक एफएम पे प्रोग्राम किया था
जी।
तो मेरे पास ना कुछ सवाल आते इसी तरह जिस तरह आज का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में भी कुछ सवाल किए लोगों ने, और उनकी ज्यादा तवज्जो इस बात पे थी कि कोई लेडी डॉक्टर्स नहीं है जिन्हें हम मुआयना करवाएं, हम गैर महरम इंसान के शख्स के पास क्यों जाएं। तो फिर मैंने उन्हें अगले दिन बुलाया कि मेरे डिपार्टमेंट में आए, मेरे पास लेडी डॉक्टर्स हैं जो मुआयना करेंगी देखेंगी। और वो वाकई आए मेरे पास।
अच्छा।
और उन्हें मैंने देखा, उन्हें दवाएं दी और वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ है ये है कि हमारे मुल्क में पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास मगर डॉक्टर आगे उसे प्रॉपर जगह पे नहीं रेफर करता।
सही बात है। और ये एक जायज झिझक भी है एक खातून के लिए, ये एक अगर उसको थोड़ी सी झिझक है कि वो एक खातून डॉक्टर को दिखाना चाहती है तो मेरे ख्याल है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बात की, क्योंकि ऐसा है।
बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
और मुमकिन हमारे तो बहुत
हमारे यहाँ जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि लेडी डॉक्टर का काम सिर्फ गायनी करना है, हमारे यहाँ मिस कॉन्सेप्ट ये है। हालांकि ये वो फील्ड है जिनमें अगर खवातीन आए तो उनका बहुत स्कोप है।
बिल्कुल।
वो अच्छा। आगे बहुत, चूंकि एक ये फील्ड और एक साइकेट्री जिसमें, चूंकि हमारे दुनिया में अब हर बंदा स्ट्रेस में है
जी,
कोई फाइनेंशियल, कोई पॉलिटिकल, कोई ना कोई स्ट्रेस है हर शख्स को।
बिल्कुल।
तो ये वो फील्ड है जिनमें लोगों को आना चाहिए, लोग बात नहीं कर सकते कि उन्हें प्रॉब्लम क्या क्या तकलीफ है, जब डॉक्टर्स होंगे तो फिर वो आएंगे।
हमें ये चाहिए। जफरुल्लाह ज़िया हमारे साथ हैं। जफर, आपकी मुझे एक बात बहुत पसंद आई, आपने पूरा पैकेज भेजा अपने क्लब की कहानियों का, और तकरीबन सब कहानियाँ अच्छी थी। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ जो कोई अच्छा इत्तेफाक नहीं था कि वो जिस वक्त हमें रिकॉर्ड करना था वो रिकॉर्ड नहीं हो सके, और फिर वो कहानियाँ काफ़ी आगे चली गई। लेकिन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम हमेशा महफूज रखते हैं चीज़ों को, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने भी अपनी कहानियाँ गुस्से में आगे फाड़ी वाड़ी नहीं और मौजूद थी वो। तो और मज़ीद कहानियाँ भेजने का इरादा है?
जी जी, इंशाल्लाह और भी बुझाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है।
दूसरा आपकी ये है कि हम तो इन्हीं रेडियो के इतने फैन हैं कि हमारे यानी इतने शौक से लिखते थे, और हमारे जो दूसरे शहरों में दोस्त हैं रेडियो में खत लिखते हैं तो इनके फंक्शन होते रहे हैं।
अच्छा।
कभी कमाली में फंक्शन हो, रेडियो मिशन का अगर खानेवाल में हो रहा है, कभी लाहौर में हो रहा है, कभी फैसलाबाद में हो रहा है, तो फंक्शन होते रहे। और टीवी का ऐसा कभी कोई फंक्शन नहीं होगा, टीवी देखने वालों का या केबल देखने वालों का
नहीं। बिल्कुल नहीं, आप लोग बिल्कुल। और बड़े कमाल के क्लब हैं आप लोगों के, यानी बहुत जुड़े हुए क्लब हैं। वैसे आप लोग चाहें तो एक जमाने में मैंने कहा था क्लब्स को कि पोलियो के लिए काम करें, अब जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर आप लोग अपने क्लब्स में ऐसा इनिशिएटिव लेके चलें जैसे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि कैंसर के बारे में आगही काम किया जाए, तो मुझे पता है कि आपके क्लब का वो ब्रोशर वगैरह भी आप लोग शाया करते हैं ना, तो इस तरह के काम भी किया करें तो मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा। जी डॉक्टर,
अगर रियाज साहब चाहें मुझे, अगर मुझे इन्फॉर्म कर दें तो मैं कमालियों में जाके भी प्रोग्राम कर सकता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं।
अच्छा।
क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस, अगर ये लोगों को इकट्ठा कर लें तो मैं वहाँ जाके इन्हें गाइडलाइंस दे दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं।
जफर, ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर आप लोग करेंगे, और फिर मैं रेडियो से जरूर उसको कवर भी करूंगी। तो चलिए, इन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर अहमद एजाज मसूद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, हमेशा की तरह तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, अभी सफर से आए हैं। जफरुल्लाह ज़िया, आपका भी शुक्रिया, खासतौर पर अपनी कहानी ना फाड़ने का और सब्र व तहम्मुल से इंतजार करने का। सादिया असद हमारी प्रोड्यूसर थी, शहनाज अजीज की जानिब से खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे,
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔